آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کناروں پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو اس کا اگر ہم تھوڑا سا مائنڈ میپ بنائیں, اگر بالفرض یہ پانی کا گلاس اگر میں اس کو یہاں رکھ دوں, کیسی فیلنگز آ رہی ہیں آپ کو؟ بے چینی لگ رہی ہے نا, خوف بھی آ رہا ہے نا, ذرا سا کپڑا بھی کھسکے گا تو یہ پانی نیچے چلا جائے گا. بس اسی کیفیت کو آپ سامنے لے آئیے کہ جو لوگ دین کے معاملات میں بالکل لیز پرائرٹی پہ رہتے ہیں نا, بس تھوڑا ہی ٹھیک ہے, تو وہ ہر وقت بے چین رہتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی طرف آنے کے باوجود بھی, مسلمان ہونے کے باوجود بھی, ٹینشن, ڈپریشن, گھبراہٹ کی کیفیت آتی ہیں, تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کناروں پہ, آپ بھی بے چین ہوتے ہیں, دیکھنے والا بھی بے چین ہوتا ہے. اب اگر جس طرح ہمیں اس گلاس کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے نا کہ ہائی یہ گرنا جائے, مجھے فیل ہوگا کہ میرا ہاتھ لگ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ادھر سے ادھر ہو جائے, اسی طرح اگر اس گلاس کے اندر تھوڑی سی بھی صلاحیت ہوتی تو اس کو بھی ایسی ہوتا. اس کو ایک اور تھوڑی سی امیجنیشن سے سمجھیے کہ کبھی آپ سمندر پہ گئے ہوں, پہاڑوں, پہاڑ کی چوٹیوں. میں یہ بات کرتی ہوں جب بھی شاید کی تو میرے ذہن میں بچپن کا وہ ایک لاشعور کا منظر آنے لگتا ہے کہ سمندر کا نیچے کنارا ہے اور اس کے بالکل اوپر ایک پہاڑ ہے, وہ ایک ایسی جگہ ہے, اور وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل آگے تک بڑھا ہوا ہے, جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ نیچے سے پانی لگ لگ کے کٹ چکا ہوتا ہے پہاڑ, اور اوپر ایک سمجھے صرف چھجا سا بنا ہوا ہے. اب جو بندہ اس پہاڑ پہ کھڑا ہوگا نا تو اس کو بالکل اپنے نیچے بلکہ اندر سمندر دکھے گا. ایک دفعہ کسی موقع پہ ہم لوگ وہاں تھے اور نماز کے لیے ہم نے گاڑی روکی, تو اوپر تھے بھی ہم کے پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر نیچے جائیں گے سمندر کے پاس. یقین کریں کہ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو پکڑ لیا کہ یہ کہیں اس کنارے پہ نہ, حالانکہ اتنا مضبوط پتھر ہے نیچے, کوئی یہ تھوڑی کہ بچے کے وزن سے وہ پہاڑ گر جائے گا اور ٹوٹے گا اور بچہ سمندر میں جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, یہاں گاڑیاں بھی نہ کھڑی کریں, ہو سکتا ہے گاڑی کے بوجھ سے یہ پتھر کا جو ایک چھجا سا بنا ہوا ہے یہی سمندر میں نہ گر جائے. تو ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی محفوظ زندگی دینا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ زندگی جو فلنحیینہ حیاتن طیبہ, جتنا آپ دین کے اندر آتے جائیں گے اطمینان آئے گا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اطمینان کا لفظ بھی بولا, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, خیر پہنچی, نفع ملا, اپنی پسند کے معاملات تھے, اس دین نے اس کی دنیا پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, اس دین نے اس سے کوئی قربانی نہیں مانگی, اس دین کا کوئی اثر اس کے لائف سٹائل پہ نہیں آیا, اس کے رسم و رواج پہ نہیں آیا, نطمئن بھی بڑا خوش رہتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ہاں جی ہم جدی بشتی مسلمان ہیں اور ہمارے اندر تو یہ ہوا وہ ہوا. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, جہاں آتی ہے کوئی آزمائش. ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیں, ہم سب کے لیے ہی ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں دین کے نام پہ کوئی آزمائش آئے, آتی ہے نا ہم پہ, کبھی خوشیوں کی صورت میں, کبھی غمیوں کی صورت میں, کبھی موسم کی شدتوں کی صورت میں, کبھی رشتہ داروں کی ناراضگی کی صورت میں, کبھی اپنوں کی بے رخی کی صورت میں, یاد رکھیے کہ وہ آزمائش ہمارے اگلے درجے میں جانے کا ایک سمبل ہوتی ہے. اپنے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اگلے درجے میں انسان امتحان دینے کے بعد ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو وہ آٹھویں جماعت پاس نہ کرے اور نویں میں چلا جائے. آپ امیجن کریں کہ ایٹتھ کلاس کے جو پیپرز تھے کس کو اچھے لگے ہوں گے, نہیں دل چاہے گا دینے کو, لیکن اس پیپر, اس آزمائش, اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ لوگ نویں کلاس یعنی نویں درجے پہ پہنچ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتے ہیں, اور اس کے وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سارے مدد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب کبھی کوئی آزمائش ہے, جب کوئی مشکل آئے دین کی, فوراً چیک کریں کہ اس کے بعد کیا پڑا ہوا ہے. جیسے بندے کے دل میں حقیقی ایمان آتا ہے نا تو وہ ایڑیاں اچھال اچھال کے دیکھتے ہیں. یقین کریں کہ جب پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑتا ہے نا, صرف پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں میں کر رہی, بندہ مومن کی ساری زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ تو سورت ملک میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے تو زندگی اور موت کا نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ پتا تو چلے تم ریکٹ کیسے کرتے ہو. ہم سب کے اوپر کیمرے فٹ ہیں, ہم سب کی ویڈیوز بن رہی ہیں, ہم سب کے کلپس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو کے سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچ رہے ہیں, ہم صرف گاڑی چلاتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ ایک رول نہیں بریک کرتے, کہتے ہیں یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. اسی طرح ایک مومن کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کے اندر اپنے رب سے تعلق نہیں توڑتا, اور ذرا سا اس کا دل کسی دوسری چیز میں لگنے لگے تو پلٹنے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیے خسرت دنیا والآخرہ, ملا کیا؟ انسان کناروں پہ کیوں رہتا ہے؟ تاکہ دونوں کے فائدے لوں, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف کے فائدے لیں, لوٹے کی کیفیت. جدھر دل چاہا جدھر حالات اچھے لگے وہاں گھوم جائیں گے, لیکن ایسے شخص کو ملتا کچھ بھی نہیں. آپ اس کو اپنے حساب سے کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. بندہ دوغلی پالیسی اختیار کر لے, دو سیاسی پارٹیوں کو اپنی ہمدردیاں جتلائے, میں آپ کے بھی ساتھ ہوں, دوسری طرف جائے کہ میں آپ کے بھی ساتھ ہوں. سوچ کیا رہا کہ دونوں سے بینیفٹ لے لوں گا, جو گورنمنٹ آگے حکومت میں وہ مجھے وزارت میں لے آئے گی, دوسری طرف بھی لے آئے گی. ہوگا کیا پریکٹیکلی؟ خسرت دنیا والآخرہ. صرف خاندانی سیاست میں ہی آپ دیکھ لیں, جو بندہ ڈپلومیٹک کریکٹر بن جاتا ہے نا, سامنے آیا تو کچھ کہا, پیچھے گیا دوسری جگہ کیا, تو ہم کہتے ہیں تف ہے اس پر, اس کی تو بات ہی نہ کرو, لعنت ہے اس پہ, وہ میرے سامنے یوں باتیں کرتی ہے اور اس کے باہر جا کے یہ باتیں کرتی ہے. دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, یہ جملہ لکھ لیں اس آیت پہ, کہیں کا نہیں رہتا. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ کیفیت ہے, کذالک هو الخسران المبین, اور یہی ہے بہت بڑا خسارہ. بینک کرپسی اصل میں دیکھنی ہو تو یہ دیکھو, تم نے تو لوگوں کو بینک کرپٹ ہوتے دیکھا ہوگا کہ ان کے ملینز کے گھر چلے گئے, لاکھوں ڈالرز کے گھر بینک کے پاس چلے گئے, وہ بھی کوئی خسارہ. گھر نہ ہوا تو کیا بڑی بات ہے, لیکن جس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, وہ تو خسیرہ سے خسران, فولان کا وزن ہے, سپرلیٹیو ڈگری, اسم تفضیل, بہت بڑا خسارہ یہ ہے. اور ایسے شخص کی پھر ایک دنیا کے اندر کیفیت کیا ہے؟ یدعو من دون اللہ ما لا یدرہ وما لا ینفعہ, وہ ان کو پکارتا ہے, ان کی عبادت کرتا ہے, ان سے دعائیں مانگتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. چاہے کوئی بت ہے, چاہے قبر میں کوئی سویا ہوا بزرگ ہے, کوئی دنیا سے جا چکا انسان ہے, یہ جب بھی کسی مشکل میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میری نیا پار لگا دے, یا عبد القادر جیلانی ہاتھ میرا تھام لے, یا غوث پاک تیرے ہی در سے لے کے جانا ہے, یا مشکل کشا آج لے کے جائیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جب ایسے شخص کی مت ماری جاتی ہے پھر بھی پلٹتا ہے تو گندگی پہ پلٹتا ہے. آگے کے جو گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا ہوگا اس کو چکر آئے گا تو گرے گا تو گندگی پہ ہی نا. ایسے شخص کی زندگی میں اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں میری ضرورت ہے, پھر بھی جاتا ہے تو کسی بزرگ اور کسی اور جگہ جا کے اپنی نیکی کو ضائع کر کے آتا ہے. آج دیکھیں جتنی حاضری قبروں پہ ہے کیا اتنی حاضری مسجدوں میں بھی ہے؟ آج مسجدیں بند دکھتی ہیں ہمیں اور قبرستان آباد دکھتے ہیں, آستانوں پہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ بالکل اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود بخود اپنے آپ کو دوسری طرف کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے کئی ایسی درگاہوں پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جواریوں نے جب کسی کو جوئے کی لت ڈالنی ہوتی ہے نا, تو پہلے وہ ان کو جتاتے ہیں, جان بوجھ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تاکہ وہ پھسلتا جائے, اور جب اس کے اندر گرے گا تو آئے گا. مجھے کسی نے ایک ای میل میں چھوٹا سا ایک کسی کا آرٹیکل بھیجا کہ کوئی رائٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور اس کا ٹاپک کیا تھا کہ میں ہیل میں گیا اور وہاں سے واپس آیا. اب آپ امیجن کریں کوئی آپ سے کہے کہ میں جہنم تک گیا اور وہاں سے پلٹ آیا, تو ذہن میں کیا کچھ آتا ہے نا, کسی ہاسپٹل میں گئے ہوں گے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. لیکن وہ ایک جرنلسٹ تھے اور انہوں نے لکھا ہوا کہ میں لاس ویگاس, آپ میں سے نام بھی سنا ہوگا, نیواڈا, مطلب ایک بہت معروف جگہ ہے جہاں لوگ صرف چھٹیاں گزارنے کے لیے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ڈسنی لینڈ اور دس اینڈ دیٹ, امریکہ کی ایک جگہ ہے. کہتے کہ میں نے وہاں کسی آرٹیکل کی تیاری کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا, اور میں نے وہاں جو ہیل دیکھی ہے نا, اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں سے پلٹ آیا ہوں. کہتے میں نے جواریوں کو, یعنی جو بھی وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں چیس وغیرہ, ان کو اپنے گھروں کے رینٹ کی منی سٹے پہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچوں کو سٹے پہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو کھیل کود رہے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو کیسے جہنم بنائے ہوئے, اور شکر ہے اللہ کا کہ میں وہاں سے واپس آیا ہوں. یاد رکھیں کہ شرک کا گڑھ ہو, گناہوں کی جگہ ہو, ہر چیز اس طرح انسان کو پہلے اپنی طرف مائل کرتی ہے، جب آپ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کا خون نچوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھ دے۔ کہا یدو لمن در روح اقرب من نفعہ، وہ پوچھتا ہے اسے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ ان آیات پہ ایک شخص کا واقعہ بھی آتا ہے، تفسیر میں ملتا ہے کہ ایک یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا۔ اتفاق سے دیکھیے کہ جو ہی اس نے اسلام قبول کیا اس کی بینائی چلی گئی، پھر اس کا اس کے بعد زبردست مالی نقصان ہو گیا، پھر تیسرا غم کیا پڑا کہ اس کا بیٹا تھا وہ مر گیا۔ جب یہ تین تکلیفیں آئیں اس پہ، فَإِنَ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، آزمائش آئی تو کہنے لگا کہ یہ سب اسلام کی نحوست سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اقلنی، جو بیعت میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کے نام پہ کی تھی مجھے اس سے آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بیعت واپس نہیں لی جاتی۔ کہنے لگا مجھے تو آپ کے دین سے کوئی فائدہ نہیں ملا اور نہ مجھے اس میں کوئی خوبی ملی، میں اندھا ہو گیا، میرا مال برباد ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، اسلام انسان کو گلاتا ہے، میلٹ کرتا ہے اور صاف کرتا ہے، جس طرح آگ سونے چاندی کی میل کو صاف کرتی ہے۔ کہ اسلام کی طرف آ کے تو دیکھو، پھر دیکھنا تم پہ جو تکلیفیں آئیں گی، اللہ نے پچھلی زندگی کے گناہوں کو ایسی تو نہیں معاف کر دیا کہ علی اسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام معاف کر دیتے زندگی کے پچھلے گناہوں کو۔ اب اس واقعے کو آپ سامنے رکھے تو جب ہم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، پیچھے بھی آپ کو حضرت ایوب کے تناظر میں یہ بات بتائی تھی، کبھی مت سے سوچئے کہ آپ اگر عبادت کرنے لگ گئے، آپ قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں، آپ اسلام کی طرف آ گئے ہیں، آپ نے بری رسم و رواج سے توبہ کر لی ہے، تو اب آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیاں برسیں گی۔ یہ برستی ہیں کئی سال کے صبر کے بعد، جیسے ایوب پہ کئی سال کے صبر کے بعد برسی تھی۔ ہم سوچتے ہیں ہم آج یہاں سائن کر کے جائیں گے اللہ کے نام پہ اور دیکھنا کل سے ہم پہ پتیاں اور پھول برسیں گے، اللہ برسا دے یہ اس کی بات ہے، شروع میں نہیں برستی، پہلے اپنا منوانا پڑتا ہے، اسلام گلاتا ہے، کھوٹ ختم کرتا ہے، پکا کرتا ہے۔ ایک لڑکی کو میں جانتی ہوں، وہ اچھی خاصی کالج کی اور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، ایک جگہ کہیں کورس شروع ہوا، اس نے کہا کہ میں کورس کروں گی، آئی اس کو اتنا اچھا لگا، اس نے کہا کہ میں ادھر سے بالکل آف لیتی ہوں اور میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتی ہوں، میں فل ٹائم ٹیچر کے ساتھ رہوں گی۔ اس فیصلے کے چند دن کے بعد اس کا زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، منہ پہ چوٹیں ادھر ادھر، اب غم کیا ہوتا ہے کہ پلٹ جائے گا۔ لیکن وہ کہنے لگی مجھے تو اب اپنا اور زیادہ ایمان لگتا ہے کہ جس وقت اتنا زبردست حادثہ ہو رہا تھا اس وقت بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، گاڑی دیکھ کے کوئی مان نہیں سکتا، کوئی بچا بھی ہوگا، لیکن میرے دل پہ ذرا سا چوٹ بھی نہیں آئی۔ یہ اسلام پہچان لی ہے، ہم میں سے ہر ایک اگر واقعی اپنا مخلص ہے تو آسانیوں کو چھوڑ کر، سہولتوں کو چھوڑ کر، مانگی اللہ تعالیٰ سے نفع والا سودا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگ کوئی روٹین لائف گزارنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ جو لوگ بعد میں چنے جاتے ہیں، اپنے دور میں بعض دفعہ ڈانٹے جاتے ہیں، تھتکارے جاتے ہیں، ذالک هو الخسران المبین، یدعو من دون اللہ ما لا یدرہ ولا ینفعہ، ذالک هو الدلال البعید، یہ ہے بڑی گمراہیاں۔ یدعو لمن در روح اقرب من نفعہ، ایسے لگتا ہے تہوں کی تہیں لگ رہی ہیں اس ایک آیت کے اوپر۔ آپ سادہ سا کیک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر اس پہ ڈفرینٹ قسم کی کریمیں لگتی ہیں، کئی قسم کی اس میں سیٹنگز ہوتی ہیں۔ اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آخری ساری آیتیں جمع کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے جنت کا راستہ چنا ہے، اگر تم نے اسلام کو حق سمجھ لیا ہے نا، اگر تم نے اس قرآن کو اب اپنی زندگی کے لیے کتاب ہدایت بنا لیا ہے، تو اب اس راستے کے کانٹوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، بلکہ ان کو پھولوں سے بھی عزیز سمجھو۔ یہ منظر تمہارے محبوب رب کے راستے کے کانٹے نہیں ہیں، یہ پھول ہیں۔ اگر اللہ اسے دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے ساری دولت خرچ کرنے کی بھی توفیق دے دے، تو اس کو اپنی سعادت سمجھے، کامیابی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے لیے نہیں چنتا۔ اگر کوئی بندہ آج اسلام کے پرچم کو ہاتھ میں لینے کے لیے چنا گیا، تو وہ اس پہ خوشیاں منائے، خوف رکھے کہ کہیں مجھ سے یہ چل نہ پڑے۔ حضرت حبیب کی طرح، کس طرح تختہ دار کی طرف چل رہے تھے اور لوگ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اس راستے میں زیادہ سے زیادہ کیا آئے گا، ہم مر جائیں گے، جان چلی جائے گی، خون خشک ہو جائے گا، اللہ کے راستے کے غم لگا لگا کے ہم نڈھال ہو جائیں گے. کیا ہوا اس کے آخر دوسری طرف کیا دکھے گا؟ موت ہلاکت نہیں ان کے لیے. ایسے لوگوں کی موت تو فنا نہیں رہتی. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو مردہ ہی نہ کہو. ان کی موت قوم کی حیات بن جاتی ہے. ان کی زندگی جو ہے ایک نئی زندگی بن کے آتی ہے. یہ تو موت کے ایک ایسے پل سے پار جا رہے ہیں جو ان کو دوسری طرف ایک بڑے خوبصورت باغ میں لے کے جا رہی ہے. اب اس ساری باتوں کو بتانے کے لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ فوائد دکھاتے ہیں کہ شاید ان کو دیکھ کر لپکاؤ, ان کو دیکھ کر تمہارے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہونے لگے. فرمائے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. پہلے تو لفظ یدخلوا پہ سوچ لیجئے آیت کو آگے بڑھنے سے پہلے. کون کرے گا داخل؟ یہ اللہ فرما رہا نا, اور اللہ سے سچا کوئی ہے بات میں؟ اللہ کی ذات جب کہتی ہے کہ میں لوگوں کو اس میں داخل کروں گا, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس بات میں ہلکا سا بھی شک ہو سکتا ہے کسی کو؟ اپنے دل کو شک سے پاک کیجئے کہ میرے رب نے کہا ہے نا کہ میں داخل کروں گا تو وہ کرے گا. پھر دوسری بات ہے کس کو کرے گا؟ صرف آمنو کو نہیں, آمنو کے بعد عمل الصالحات والے کو, کیونکہ ایمان اور عمل یہ دو ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں. کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ان جنات میں, ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ مکہ والے جہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا پینے کو, جب ان کو یہ آیتیں ملتی ہوں گی تو ان کے دل کا حال کیا ہوگا؟ ہم جیسے لوگ جو نعمتوں میں پلتے ہیں, ان کو اگر یہ آیتیں سمجھ آ جائیں تو ان کی دوڑ جو ہے وہ دنیا سے اٹھ کے آخرت کی طرف ہونے لگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کے وعدوں کو سچا کروانے کے لیے انسان کو خواہش کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. کسی سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ آپ کلاس میں آئیں گی, کہنے لگی انشاءاللہ. میں نے کہا دیکھیں آپ اپنا نام لکھیں اور کہیں کہ انشاء, یعنی میں اپنا ہی لے لیتی انشاء عفت. میں نے کہا کب میں آؤں گی کلاس میں؟ جب عفت چاہے گی. آپ کب آئیں گی؟ جب نسرین چاہیں گی. آپ چاہیں گی, اللہ تو چاہا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کئی سو سال پہلے ہمیں بتا چکا کہ لوگوں میں اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہوں, میں تو ان کو خیر کی طرف بلاتا ہوں. واللہ یدعو الی دار السلام, وہ تو پکارتا ہے, لیکن تم نے ابھی اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملایا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو ہماری چاہت ہو جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ پھر وہی آسان کر دیتا ہے. فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اور جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خبیب کی مدد نہ کرے گا دنیا میں آخرت میں, پھر کیا کرے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, تو اس کو چاہیے کہ لٹک جائے ایک رسی کے ذریعے چھت سے. ثُمَّ الْيَقْطَفْ, پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ ڈالے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُصِيبَنَّكَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, پھر دیکھے, پھر غور کرے کہ کیا اس کی اس کوشش نے اس کے غم اور غصے کو کم کیا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيد, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس آیت کی شان نزول میں دو باتیں میں ملتی ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں لَيَنْصُرَهُ میں ہُو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہُو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. اہل عرب مسلمانوں کی تنگ دستی اور کمزوری کو دیکھتے تو خیال کیا کرتے؟ لو ایسے نادار اور کمزوروں کا ہم ساتھ دیں, ان کے ساتھ ملنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ چار دن کی چاندنی, یہ پتہ نہیں کہاں سے نبی اٹھ کے آ گیا اور اس کے ساتھ چار چھ غریب مسکین لوگ لگ گئے, ہم نہیں ان کے ساتھ جاتے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ان کا ساتھ دینے میں اہل مکہ کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات خراب ہو جائیں, کیونکہ ان کے ساتھ برسہ برس کی محبتیں بھی تھی, دوستیاں تھی, اور کئی محبت نہ بھی ہو صرف عادت بھی ہوتی ہے, راہ و رسم بڑھانے کو ہی لوگ اخلاص سمجھ لیتے ہیں. یعنی مکہ والوں کو اللہ کے نبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کا احساس نہیں تھا. ان کو لگا کہ یہ چار دن پرانی بات ہے, ایک شخص نے اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر چند لوگ اس کا ساتھ دینے لگ گئے، ہم ان کا ساتھ کیوں دیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن کے ساتھ اتنے سال کے ہمارے تعلقات ہیں، نہ ان کی مدد ہونی ہے اور پتہ نہیں یہ کشتی چلنی ہے کہ ترنی ہے کہ ڈوبنی ہے، لہٰذا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی پرانی دوستیوں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ صرف ہمیں ایک رسم کے نام پہ ہی تعلق ملا ہوا تھا خاندان کا اور رشتہ داری کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ محض غلط فہمی ہے. اللہ اپنے محبوب کی مدد کرے گا اور ضرور کرے گا. تم دیکھو گے کہ ایک دن اسی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوگا، اس کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے. اور جس کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے تھوڑے دیر، ابھی تو پودا کچا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو سالن کچا ہے، پکا نہیں اس کا ٹیسٹ کس نے دیکھا، ابھی تو وہ پودا اتنی کچی سی کومپل کی طرح آ رہا ہے کہ ہر ہوا کے ہلارے کے ساتھ فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ یہ پودا ٹوٹ نہ جائے. کہا اگر جس کو نہیں انتظار کرنا نا تو پھر جائے اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈالے اور اپنے گھر کی چھت سے لٹک جائے، پھر اس رسی کو کاٹ کے تڑپ تڑپ کر مر جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسد کی جو آگ اس کے دل میں بھڑک رہی ہے، اس کو پھر دور کرنے کا یہی راستہ ہے. پہلا معنی تو ہم دیکھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی جائے گی تو پھر وہ تو اپنی گھر کی چھت پہ لٹکے اور مر جائے، یعنی اشارہ ہے خودکشی کی طرف ہوگا. ایک دوسرا معنی ہے اور وہ کیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے تو وہ آسمان پہ جائے ایک رسہ لے کر، اور جو وحی کا سلسلہ چل رہا ہے نا، اللہ کی جو مدد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس نبی کی زبان سے جو حق بات نکال رہا ہے، جا کے اس کو ختم کر دے. یہ بھی مفہوم ہے، مدد نہیں بلکہ وحی کو روک لے. بہت لوگ حسد محسوس کرتے تھے اللہ کے نبی سے، جیلس فیل کرتے ہیں لوگ. اور یاد رکھے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھے کہ حسد دشمن نہیں کرتے، دوست کرتے ہیں. سب سے برا حسد جو ہے نا یہ دوستوں کا، ساتھیوں کا حسد ہوتا ہے. دو بیسٹ فرینڈ بھی آپس میں ایک دوسرے پہ حسد یا رشت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خیر کو دیکھ کر جب پیچو تاپ کھاتے تھے، کڑتے تھے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے پلان بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ پھر تم اللہ کے فضل کے دروازے کو بند کر دو، نہ اس کی زبان سے یہ وحی نازل ہو، نہ یہ تمہیں بتائے اور یہ کام کر دے. اور اسی طرح پھر اس کا ایک معنی لوگوں نے خودکشی کا بھی کیا کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری مالی پریشانیاں اللہ نہیں دور کر سکتا. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. بعض کہتے ہیں کہ ین سرو کا معنی یرزقو ہے، رزق دنیا. تو مطلب کیا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ کی سختیاں جھیل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے کبھی فراخ روزی نہیں دے گا، ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ سسک سسک کر جان نہ دے بلکہ ابھی گلے میں رسہ ڈال کر اپنے آپ کو چھت سے لٹکار کر خودکشی کر لے. کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے پاس روزی نہیں ہے، اصل میں روزی ہوتی ہے لیکن خرچ کرنا نہیں ان کو آ رہا ہوتا. اور یہ آیت جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، کسی نے چند مہینے پہلے بتایا، ٹی وی میں آیا ہے کہ پاکستان میں غربت کے ہاتھوں کسی نے خود کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا اور شاید دو بچیوں کو بھی مار دیا. تو مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ دنیا کے تو چین نہ آ سکا تو وہاں کیا چین آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات پہ جما دے. آج بھی ہر اس انسان کے لیے یہ آیت اس رنگ میں ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ سچے دین کی اللہ مدد نہیں کرے گا، خام خام اپنے رزق میں کیوں رہے. دیکھیے دنیا میں ایک معروف جملہ ہے، چڑھتے سورج کے پجاری. جب سورج چڑھتا ہے سب پوجنے لگتے ہیں، جب ڈوبتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا. اسی طرح دنیا میں جس نام کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف اپنی محبتیں لے جاتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ آج تم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے ساتھ بہت ساری شہرتیں موجود ہیں، اسلام کے ساتھ فتح بدر موجود ہے، اسلام کے ساتھ صلح حدیبیہ کی خوبصورتی موجود ہے، اسلام کے نام پہ فتح مبین موجود ہے، مکہ فتح ہو گیا، اسلام کے نام پہ تبوک کی فتح مشہور ہے، اتنے کریڈٹ مل گئے. آج اگر ہم اسلام کا والے بنتے ہیں، ہاں اس لیے کہ ابو بکر اور عمر فاروق کا دور موجود ہے، لیکن ذرا لائیے پیچھے اس دن جب حرا سے ایک شخص اترا اور اس نے آ کے لوگوں کو کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس دن کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص جس کو اپنے کھانے کی ہوش نہیں، یہ شخص جو کئی کئی دن کے بھوک سے رہتا ہے، جو کھا لیتا ہے، جو بھوکا رہتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جس کو کبھی دنیا کی باتیں کرتا نہیں دیکھا، جس کی نظر اٹھتی نہیں دیکھی، جو نہ کبھی شادیوں میں دیکھا نہ رونقوں میلوں میں دیکھا، کس کو پتا تھا کہ کل یہ دنیا کے 100 چنے ہوئے لوگوں میں سے نمبر 1 پہ آ جائے گا، دی 100 میں سے پہلا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جنہوں نے اللہ کے نبی کو مانا، وہ شہرت کے نام پہ نہیں آئے تھے، وہ ناموں کے نام پہ نہیں آئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کل یہ شخص ہیرو بنے گا، کل ان کو نہیں پتا تھا یہ شخص لیڈر بنے گا، لیکن وہ سچائی کو دیکھ کر آئے، انہوں نے حق بات کو قبول کیا۔ اسی لیے تو پھر بڑی بڑی تکلیفوں میں جمے رہے، پھر وہ دھمکیاں نہیں دیتے تھے، پھر ان کا حال یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، ہمارے گھر تو وہی فاقے چل رہے ہیں جو اسلام پہ آنے سے پہلے تھے۔ ایسے لوگ پھر دیکھے کہ جب اسلام آیا، اس کی غفتہ ہوئی، اس کا غلبہ آیا، تو کس طرح چمکے۔ اور وہ لوگ جو اپنی کفر کی محبتوں کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ پاتے تھے کہ ابو جہل کو چھوڑ دیں، ہوگا ابو جہل مانتے ہیں لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے، ابو لہب کو چھوڑ دیں، عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ اللہ اپنے اس نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ شروع میں کیوں نہیں مدد کر دیتا، کیوں نہیں پہلے دن جب اقرا بسم ربک الذی کی دعوت تھی، ساتھ ہی فرشتہ آتا، گلیاں صاف ہوتی جاتی، اللہ کے نبی کے آگے پروں کے پرے پیچھے ہوتے فرشتوں کے، اور ایک دم مکہ میں یوں رونق آتی اور پتہ چلے جی واہ جی واہ، وہ ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ پورے 1,00,000 کا لشکر لگ گیا جو 10-20 سال کے بعد جمع ہوا۔ ہو سکتا تھا نا، کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو اس کی وجہ سمجھ آتی؟ تدریج، فطرت کا اصول ہے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہنے کے بعد دنیا میں آتا ہے تو اس کا بوجھ سہارا جاتا ہے۔ اگر شروع میں اسلام کو وہ غلبہ مل جاتا جو عمر فاروق کے دور میں ملا تھا، تو صحابہ کی ٹریننگ نہیں ہونی تھی، کھرے کھوٹے کا فرق نہیں پتہ چلنا تھا، پریشر نہیں برداشت کر سکتے لوگ۔ آج بھی جب کسی کا بلڈ پریشر آپ نے لیا ہو یا لیتے دیکھا ہو، پورا زور لگا دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب رگیں پھٹنے لگیں گی، پھر چھوڑا جاتا ہے، پھر بلڈ کا پریشر پتہ چلتا ہے۔ بندے کے ایمان کا پریشر بھی تب پتہ چلتا ہے جب کوئی ایڈورس کنڈیشنز آتے ہیں زندگی میں، آندیاں چلتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کون سا آم کھایا ہوا ہے اندر سے اور اس کچی کیری کو گرا دینا ہے، اور کون سا پکا ہے کہ جس کو درخت کے ساتھ پکانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہر ایک کو پیغام دیتے ہیں کہ مشکلات کی آندھیوں میں اپنے ایمان کو کوسو، اگر تم گر پڑے ہو درخت سے تو یہ آندھی کا قصور نہیں ہے، یہ درخت کا بھی قصور نہیں ہے، وہ تو دے رہا ہے اپنی خیال، وہ تو اپنا فائدہ دے رہا ہے، وہ پانی بھی پہنچا رہا ہے۔ سورج کو بھی برا نہ کہو، ہر بندہ اپنی حسب توفیق خدمت کر رہا ہے اس درخت کو پنپنے میں، اصل تم کھوٹے ہو، تمہارے دل کے اندر کمی آ گئی۔ اور یہ چیزیں جو ہیں انسان کو پھر اپنا احتساب کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ کھلی کھلی نشانی ہے، کلیئر کٹ سائنز ہیں، پڑھو سمجھو کھلو، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو دین دیا، توحید، عقیدہ قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ سارے روشن دلائل ہیں، کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے تمہارے اس دین میں، لیکن اس کے باوجود وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ جو من کا لفظ ہے نا، عام طور پہ تو یہاں یہی آتا ہے نا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن ابھی جو بات میں نے شروع میں سنائی کہ اس بچی کو میں نے کہا کہ تم تب آؤ گی کلاس میں جب تم چاہو گی، تو یہاں من کی نسبت اپنی طرف لے لیں۔ ایک ہلکا سا بات سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو، میں یرید، جو خود چاہتا ہے، حالانکہ یہ مفہوم اللہ ہی کا ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں جو چاہوں گی میرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی اور آتش پرست اور مشرک، ضرور فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سارے گروہوں کے درمیان قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کہاں ہے، کیسے ہے۔ دیکھیے کہ 6 مذاہب کا تذکرہ ہے ادھر۔ آج کے دور میں کچھ لوگوں نے تفاسیر میں اور کتابوں میں لکھا کہ 10 بڑے مذاہب گزرے ہیں، جس میں سے 6 مذاہب تو ادھر ہی ہیں، 2 اس کے اندر، ہندوازم، بدھ مت اور جس کو بولتے ہیں جین مت وغیرہ، ان کے نام لے کے لوگوں نے 10 کی گنتی پوری کی۔ کہ 10 بڑے مذاہب جو تھے قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے. اس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, اور وہ یہ کہ آج دنیا میں نہیں پتا کون ٹھیک ہے. اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 62 کی طرح یہ آیت بھی بعض لوگوں کی غلط سمجھ کی وجہ سے بالکل غلط طرف چلی جاتی ہے, مختلف طرف چلی جاتی ہے کہ پتہ نہیں جی کون ٹھیک ہے کون ہے کون صحیح ہے غلط ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو یاد رکھیے کہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے. فرسٹ تھنگ, اس سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, آمنو ایمان والے ہیں, یہاں پھر اس کے بد عمل صالح نہیں ہیں. خوش فہمی دور کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو دنیا والوں کی نظر میں جس طرح بھی ہے, اللہ کو سچ پتہ ہے کہاں ہے, قیامت کے دن دوسروں کو بھی لگ پتا جائے گا, یہ مراد ہے اس سے. اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون ٹھیک ہے کون سا مسلک ٹھیک ہے کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ نہ پتہ چلنے والا نہ سمجھ ہے, لا شعور ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے ڈاکٹر کے پاس جائے, اس کو کہ مجھے پتہ نہیں مجھے کیا, کبھی یہاں درد ہے کبھی دل گھبراتا ہے کبھی کچھ. اب اس کو تو نہیں واقعی پتا کیونکہ وہ فرسٹ لے مین ہے کامن پرسن ہے. پھر ڈاکٹر پوچھا اچھا کہاں درد ہے کیا ہے, اچھا دل بھی گھبراتا ہے, اچھا سانس بھی پھولتا ہے, وہ سمٹمس دیکھتا ہے, پھر اپنی مدد کرنے کے لیے ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر کولیسٹرول بڑھ چکا ہے, تمہارے اندر فلاں چیز کی کمی ہے بیشی ہے. پتہ چل گیا نا, ڈاکٹرز کو اپنی تعلیم کی وجہ سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمٹمز کس بیماری کی ہیں, ویریفائی کرانے کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں. کئی قسم کے ٹیسٹ ہیں دنیا میں آج کے دور میں. اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ سچا مذہب کون سا ہے, لیکن قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا. سب کے اعمال ان کے حال ان کے نظریات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, اس کا علم کامل ہے, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء شہید. لیکن کل قیامت کے دن فیصلے کرے گا. یہاں بہت بڑی دھمکی بھی ہے کہ تم کہتے ہو اچھے کام کرتے جاؤ اور عقیدے کو چھیڑو ہی نا, بس اخلاقیات سکھاؤ لوگوں کو, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, عقیدے کے ایشوز کو وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے, اختلافی امور کو ہوا نہیں دینی چاہیے, فرقہ واریت کو بالکل پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہر بندے کو خود پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک کیا. پھر بولتی ہوں یہ جملہ بڑا اہم ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں عقیدے کا ایشو چھیڑتے, ہم صرف بچوں کو اخلاق سکھاتے ہیں. مان لیجئے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو خود پتا ہے کہ نہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ دوسروں کو مت چھیڑیں, اپنا تو چیک کریں. کسی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میں اس کو نہیں چھیڑتا, مجھے تو یہ پتا ہے جو وہ کہہ گئے میں اس پہ عمل کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, جو وہ کہہ گئے آپ عمل کریں, چاہے وہ نوری نبی ہو یا بشری نبی ہو, ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ, ویری گڈ 110%. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ نور تھے کہ بشر تھے. آپ اس مسئلے کو ایکسپلائٹ نہ کریں, لیکن اپنے عقیدے کو تو ٹھیک رکھیں. جب ہم خود بھی گمگو کا شکار ہیں, مثلا پورا قرآن ہم پڑھنے کے قریب آ جائیں اور ہمیں یہی نہ پتا چلے کہ واقعی اللہ ایک ہے اور آسمان پہ ہے, پتا نہیں شاید اللہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے, اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہی ہوں ان گلیوں میں پھر رہے ہوں. کیا پڑھا آپ نے؟ چون چون کا مربع کر دیا آپ نے؟ اس طرح کا گڈ مڈ دین عمل میں نہیں آگے آنے دیتا. اب اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل میں اگلی آیت میں جو آیت سجدہ بھی ہے بیان فرماتے ہیں, الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض, کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے, والشمس والقمر اور سورج اور چاند, والنجوم والجبال ستارے اور پہاڑ, والشجر والدواب درخت اور چوپائے, وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ بھی. پچھلی ساری مخلوقات کی بات ہوئی تو سارے انسانوں کی بات ہوئی تو لفظ بولا کثیر کہ سارے نہیں کرتے, انسان کے علاوہ ساری باقی مخلوقات 100% اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی ہیں. سمعنا واطعنا طوعاً وکرہاً, لیکن انسانوں میں اکثر سجدہ کرتے ہیں سارے نہیں کرتے. وکثیرٌ حق علیہ العذاب, اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا, ہو گئی بات, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے سٹیمپڈ ہو گئے, عذاب کی بات ڈکلیئر ہو گئی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ, اور دیکھو جس کو اللہ ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں, کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ. اس آیت میں سجدہ ہے پہلی بات ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، جو بھی کرنا چاہے، فرض نہیں ہے لیکن کیا جائے تو بہت اجر ہے، اس پہ پیچھے بات ہو چکی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ کائنات کی بہت ساری چیزوں کے سجدے کی یہاں بات ہوئی نا، بتایا کیا جا رہا ہے، پچھلے سارے مذاہب اپنے نام کے اعتبار سے کوئی بھی کام کریں، اگر ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں، عاجزی کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی کو وہ نہیں مانتے، تو پھر سمجھیں کہ ان کا نام ان کو فائدہ نہیں دے گا، چاہے وہ آمنو کا نام کیوں نہ لیں. پھر اس آیت کو پڑھتے سنتے ہوئے واقعی ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے. سورت بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ بھی دل کے ساتھ سنیے گا، میں نے اس کو ذکر الہی ایک کتاب میں بھی پڑھا تو مجھے بہت اچھی لگی اور صحیح سند کے ساتھ ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، اے فلاں پہاڑ، کیا آج تیرے ہاں کسی ایسے بندے کا گزر ہوا جو یاد الہی میں مشغول تھا؟ ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے. اگر میں نے اس کو بڑی صحیح سند سے نہ پڑھا ہوتا ہے، یاد یہ ادھوری روایت ہے، پوری آپ کو کسی اور موقع پہ کوٹ کرواؤں گی، کہ پہاڑ آپس میں باتیں کرتے ہیں، آج تجھ پہ کوئی ذاکر آیا، کوئی عابد آیا تیرے اوپر، کوئی سجدے کرنے والا آیا تیرے اوپر، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کے اندر سینس ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پہاڑ کو جانتا ہوں، صبیر نام کا، سواد با یارا، کہ جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. تو کیا پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی حس ہے، لیکن ہم ان کی بات نہیں سمجھتے. اور ہم ذرا اپنے سجدوں کا بھی حال سمجھ لیں، ہماری سجدوں کی کیفیت کس قسم کی ہے، کہاں ہم معاملہ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں جنت اور جہنم کے ناطے سے دو مختلف گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم. آپ قرآن پاک کا صوتی حسن دیکھا کریں، میں جب بول رہی ہوتی نا تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں آیت کو ایک خاص مقام پہ پہنچنے سے پہلے چھوڑ دوں. جیسے گلاس منہ کو لگا لینا اور آپ پیاسے ہوں تو گلاس چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا نا، اس طرح قرآن پاک کی آیتیں یقین کریں کہ اگر آپ کو سمجھانا نہ ہو تو صرف میں اس کی عربی تلاوت کروں، اور مجھے ترجمے کے ساتھ سننا اتنا بوجھل لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی دوسری بات آ گئی، دل ہی نہیں چاہتا چھوڑنے کو. ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں دو فریق جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. ہاذان کیا ہے؟ ہاذا سے تثنیہ پڑھتے نا، ہاذا ہاذی ہی، خصمان دو جھگڑنے والے، خصم کا تثنیہ، خاص وات میم جھگڑے کو کہتے ہیں. اختصموا جو جھگڑے، اصل میں خصام اور جدال کا فرق پیچھے بھی بتایا تھا لیکن تھوڑا سا پھر دہرا دوں، جدال ہوتا ہے ہاتھا پائی، مارنا کوٹنا ڈنڈے سے، ہاتھوں سے، لیکن خصم ہوتا ہے دلائل کے ساتھ جھگڑے، اختلاف رائے. اسی سے لفظ اردو میں خصومت ہے نا، کہتے ہیں شیو میں قسمت، میری خصومت. اب یہ جھگڑنے والے کون تھے؟ اس کے بارے میں جو صحیح مسلم کی روایت میں، ابو ذر سے ایک روایت ملتی ہے اور آخری حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی، اللہ کرے کہ آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ان کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت چیزیں ملیں گی. تو انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ روایت پیش کی ہے، قیس بن عباد سے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کو قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے میدان بدر میں ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دی، یعنی ایک طرف اسلام تھا، اسلام کی طرف سے حضرت حمزہ علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث تھے، اور کفر کی طرف سے ربیعہ، شیبہ اور عتبہ، یہ تینوں آپس میں باپ بیٹا چچا بھی تھے، یہ تینوں آئے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاذان خصمان اختصموا، تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ بدر کے دن عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان جنگ میں نکلا، مسلمانوں کو للکارا، انصار کے تین نوجوان اس کے مقابلے میں نکلے. تو عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا نام نسب بتایا تو رونت کے ساتھ، آپ کو تک کہ یہ قریش مکہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، قریشیوں نے پھر ان کو اتنا ناز تھا، جب انصاری سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہنے لگے کہ ان کو بھیجو جو نصب اور قوت میں ہمارے برابر کے ہوں، ہمارے ہم پلہ ہوں، یعنی اشارہ تھا کہ قریشیوں کو بھیجو. اللہ کے نبی نے ان کی بات جو سن کر پھر کہا اٹھیے علی، عبیدہ بن حارث اور حضرت حمزہ کو، یہ تینوں گئے کھڑے ہو گئے. چند منٹ میں حضرت عبیدہ نے عتبہ کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو للکارا. پہلے دور میں آپ کو تھے کہ جنگیں بھی بڑے پروٹوکول سے شروع ہوتی تھیں، چلیے جی شروع کریں، آپ لائیے اپنا بندہ. شروع میں پورا کھیلتے تھے، ایک ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آتا ہے، پھر تلواروں کا کھیل ہوتا، پھر اس کے بعد کہتے کوئی اور ہے. جب سب کھیل چکے تھے پھر گھمسان کا رن پڑتا تھا. تو یہ شروع میں تینوں ہوئے. کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو فوراً اپنے سامنے مقابل جو تھے ان کو مار دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جنگ جاری رہی اور دونوں ایک دوسرے کے وار سے سخت زخمی ہو گئے. اور اس طریقے سے پھر واپسی پہ جنگ سے جب آ رہے تھے تو حضرت عبیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی اور انہوں نے اس ٹانگ کو جو کٹ کے الگ ہوئی اس کا گودا باہر گر رہا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی اس ٹانگ کو اٹھا کر اللہ تعالی کو کہا کہ الستو شہیدن، کیا میں نعمت شہادت سے سرفراز نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہاں تجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. آپ سوچئے تو صحیح، کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے کام کرتے ہیں جن کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہوتی؟ ہمیں تو اپنا آرام پیارا ہو جاتا ہے نا، ہمیں اپنی نیند پیاری ہو جاتی ہے، ہمیں اپنا وقت پیارا ہوتا ہے، ہمیں اپنا مال پیارا ہے. ان لوگوں کا خون ہے اس اسلام کی بنیادوں میں جن کو کچھ بھی پیارا نہیں ہوتا تھا، وہ اس طرح چل کے جاتے تھے. اللہ اکبر، اس موقع پہ یعنی کیا کچھ کہانی ہے. اللہ کرے کہ آپ سیرت پڑھیں اور آپ فیل کریں گے کہ ہم ایک بالکل نئی دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا میں جتنے ملک آپ کو اس گلوب پہ دکھتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایک نیا ملک بن جائے گا جو صحابہ کرام اور اس دور کے لوگوں کا تھا. آج تو وہ چہرے دکھتے ہی نہیں، آج تو نہ کہنے والے اس ایمان کے ہیں نہ سننے والوں میں شاید وہ ایمان ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹ دیے گئے بیوت گئے ان کے کپڑے آگ کے. قطعت قطع سے، آپ دیکھیے کپڑے کو کاٹنا کیا ہوتا ہے. آپ میں سے جو سسٹرز کپڑے سی لیتی ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہوگی کہ کپڑا نہیں سلتا، نہیں سلتا کب تک؟ جب تک کاٹا نہیں جاتا. کاٹنے کے ہاتھوں کپڑا کئی دن پڑا رہتا ہے، مہینوں پڑا رہتا ہے، اور جو ہی کٹ جاتا ہے نا پھر سل جاتا ہے. اشارہ ہے ان کی طرف کہ اے کافرو، تمہارے کپڑے کٹ چکے ہیں، تمہارے ناپ لے لیے گئے ہیں، اب سینے اور پہننے کی دیر ہے. بس خوب آگ کے کپڑے ہیں تمہارے لیے تیار کیے ہوئے، ثیاب صوف سے، انسٹچ کپڑے کو کہتے ہیں. یسب من فوق رؤوسہم الحمیم، اونڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، اوپر سے پھینکا جائے گا. یسب اوپر سے ڈالنا، یعنی جیسے ہمارے ہاں کوئی ڈونگے میں پانی ڈال کے اوپر سے اونڈیلا جاتا ہے نا، وہی کیفیت ہے. اور اس راس کی جمع، الحمیم کھولتا ہوا پانی، سر کے اوپر سے اونڈیلا جائے گا ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی. کیا کرے گا یہ گرم پانی؟ یسخر بہ ما فی بطونہم، گلا دے گا ان کو جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور ان کی کھالوں کو. ابلتا ہوا گرم پانی جب ان کے جسموں پہ ڈالا جائے گا تو اس سے ان کے جسموں کی کھالیں گل جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیٹوں کے اندر جائے گا. اور اوپر سے کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. مقامی جو ہے یہ مخمعون کی جمع ہے، اسم آلہ ہے، گرز کو کہتے ہیں جیسے ہتھوڑے، ہیمرز، حدید لوہے کو کہتے ہیں. ہوگا کہ ان کا حال، کلما ارادو ان یخرجو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں اس میں سے، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ من غم، من غم میں سے، غم سے نکلنا چاہیں یا جہنم سے نکلنا چاہیں گے، او عیدو فیخا، تو ان کو دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیا جائے گا، دوبارہ ان کو اس کے اندر پلٹا دیا جائے گا. جیسے قیدی بھاگنے لگے تو ان کو پھر دوبارہ واپس قید کے اندر لایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب جلنے کا، اب اس آگ کے اندر جلو. اللہ اکبر. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں جن سے جہنمیوں کی پٹائی ہوگی کہ اگر ان میں سے ایک زمین پر رکھ دیا جائے تو انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے. بڑے سے پہاڑ کے اوپر اگر اس ہتھوڑے کو رکھ دیا جائے تو اس کے وزن سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ وہ غساق جو جہنمیوں کو پینے کو دی جائے گی, کولڈ ڈرنک ہے یہ جہنم کا, حمیم گرم پانی ہے, غساق ٹھنڈا, پیپ اور پس اور خون کا آمیزہ کا, اس کا اگر ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بو چاروں طرف پھیل جائے. یہ جہنم کوئی کھیل نہیں ہے, اس کو ہنسی میں مت اڑائیں, اس کے لیے سیریس قسم کی کوششوں کی ضرورت ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا اور مستیاں کر رہے ہیں. جس کو لگ پتا جائے اس کو تو چین نہیں آئے گا, اس کو تو پھر دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں لگے گی جو جہنم کی آگ کا 69th حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 3 دفعہ ٹھنڈے پانیوں میں دھو کر دنیا میں بھیجا گیا اور 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں 69 ابھی وہاں پڑے ہیں. اگر اپنی اصل صورت میں یہ وہاں آ جاتی تو کوئی بندہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. سورت مائدہ آئے 33 سے 36 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ جہنمی وہاں سے بھاگنا چاہیں گے. اگر آپ نے ان آیتوں کا ردم محسوس کیا نا تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے اور ایک حدیث سے بھی ہمیں اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ان کو کھانے کے لیے تھور دی جائے گی, کانٹوں والا کھانا. اب وہ کھانا جب کھائیں گے نا تو حلق میں اٹکے گا, پھر پانی مانگیں گے. جب ان کو پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا نا تو وہ اتنا گرم ہوگا, جب ان کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال ہے نا وہ گل کے ان کے پاؤں میں گر جائے گی اور وہ پینے سے انکار کر دیں گے. اب جب وہ پینے سے انکار کر دیں گے نا تو اس پانی کو کیا کیا جائے گا, یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, کہتے ہیں کہ ان کے سر میں ہتھوڑا مارا جائے گا, سر کے اندر سوراخ ہوگا, وہاں سے وہ گرم پانی جب انڈیلا جائے گا تو یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود, وہ گرم پانی جسم سے ہوتا ہوا پخانے کے راستے سے نکلے گا کہ ساتھ ہی ساتھ ان کی انتڑیاں جسم سے نکلیں گی. یہ باتیں کوئی ایگزیجریشن کے ساتھ نہیں, اس آیت کی تو کوئی تفسیر نہ ہی کروں, صرف ترجمہ ہی سمجھ کے پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آج دنیا میں بھاگ بھاگ جاتے ہیں نا اللہ کی عطا سے, اللہ کی رضا اچھی نہیں لگتی, نفس اتنا ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے ہمیں, اندر اس کو کچوکے لگاتے ہیں پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جیل سے قیدی چھٹے, معافیاں مانگ کے, معذرتیں کر کے, لکھت پڑھت کر کے باہر جا کے پھر وہی کام کرنے لگے. کیا آج ہمارے نفسوں کا یہ حال تو نہیں ہو چکا؟ کہا پھر ایسے لوگوں کو جب بھاگنا چاہیں گے, جب اسکیپ کریں گے, جب فرار کے راستے پکڑیں گے تو پھر دوبارہ پکڑا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش کرے نا تو اس کی سزا پھر بڑھ جاتی ہے. ایک وہ قیدی ہے جو چپکے سے بیٹھا ہوا اندر, ہو سکتا ہے اس پہ رحم کھا کے اس کی سزا کچھ کم کر دی جائے, لیکن وہ قیدی جنہوں نے قانون شکنیاں کی ہوں جیل میں بھی, ان کو تو پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا. وضو کو عذاب الحریق, اب جلنے کا عذاب چکھو. اس کے برعکس اگر ان آیات کو سن کے ڈر گئے, گھبرا گئے, اپنے محاسبے کی فکر لگ گئی تو خوشخبریاں بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ پہلے انسان کو خوب ڈراتے ہیں, جہنم کا تذکرہ ہمیشہ پہلے آئے گا, جنت بعد میں, کیونکہ ڈر کے بعد امن ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. پہلے جنت کی بات ہو اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ آئے تو ساری خوشی ختم ہو جائے. جو ڈر جاتا ہے پھر اللہ اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دیکھیے ایک طرف ہے آگ اور ایک طرف ہے باغ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوائس دے رہے ہیں کہ آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ نے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں, کوئی ہے چوائس کی چیز؟ وہاں جا کے ہوگا کیا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ, وہ پہنائے جائیں گے اس میں, کس میں؟ جنت میں, سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار. سوچئے, یا تو سونے کے الگ ہوں گے, موتیوں کے الگ, یا جڑاؤ کنگن ہوں گے. کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا میں جڑاؤ کنگن کے ساتھ نگ بھی ہوں, پتہ بھی ہے اس کا وزن کٹے گا لیکن کہتے نہیں خوبصورت لگتے ہیں. پیور گولڈ سے زیادہ پرلز والا گولڈ اچھا لگتا ہے. لولو, لام حمزہ, لام حمزہ, چمکدار ہونے کو کہتے ہیں. اور اساویرا جو ہے یہ سیوار, ان کی جمع ہے, کنگن کو کہتے ہیں. لولو وہ موتی ہوتے ہیں جو سمندروں سے نکلتے ہیں, صدف کے اندر ہوتا ہے موتی. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے, کچھ شعر بھی ہے نا, یعنی کئی سال ایک پانی کا قطرہ صدف کے اندر رہتا ہے پھر موتی بنتا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہی ہمارا ایمان ابو بکر والا ہو جائے؟ کوشش تو کرتا رہے انسان, اللہ کی ذات پھر اس بندے کو واقعی وہاں تک پہنچا دے گی جہاں اس نے سوچا نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں مومن کو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا ہے. اور دنیا کے زیور تو پہن کے چبھتے ہیں نا, خود ہی تنگ ہوتے ہیں پھر پہنتے ہیں, وہاں کے زیور نرم ہوں گے. اور دنیا میں تو زیور صرف عورتیں پہنتی ہیں نا, جنت میں مرد بھی پہنیں گے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے دنیا میں سونا حرام ہے لیکن جنت میں ان کو ملے گا, نرم ہوگا, سافٹ ہوگا. اور اساویرا میں سب کچھ آتا ہے, کنگن, چوڑیاں, بریسلٹس, گھڑیاں جیسے مرد پہنتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اللہ وہاں پہنائے گا. سراقہ بن مالک ایک شخص تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا ہجرت کی رات میں. تو ساری بات کے بعد اینڈ پہ جو بات ہوئی تھی, آپ نے ان کو ایک خوشخبری دی تھی کہ سراقہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے کنگن نہیں پہن لوگے. تو سراقہ بن مالک کی ایک ایکسیپشن ہے کہ ان کو واقعی وہ کنگن ملے تھے, چاہے انہوں نے پہنے تھے کہ نہیں پہنے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے جب انہوں نے یہ خوشخبری سن لی تھی کہ مجھے کنگن ملیں گے, اور واقعی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ ملک فتح ہوا تو بادشاہ کا جو خزانہ آیا اس کے اندر موٹے موٹے کنگن تھے. تو غنیمت کے بانٹ سے پہلے ہی سراقہ بن مالک کے لیے الگ کیے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بنیاد بناتے تھے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مانتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کے سامنے تو وہ بات مانتے تھے اور آپ کے بعد نہیں مانتے تھے. تو اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی جو ہوں گے اہل جنت ان کے ہاتھوں میں تین طرح کے کنگن ہوں گے, ایک سونے کا, دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتی کا. اور بڑی بات ہے کہ ہم تو پہچان ہی نہیں سکتے وہ کس قسم کے کنگن ہوں گے جس کو انسان پہنے گا. اسی طرح ایک اور اس میں روایت ہے نسائی اور بزار اور بہکی کی حضرت عبداللہ بن عمر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھولوں میں سے نکلے گا. آپ دیکھیں کہ جو آج ریشم پہنتے ہیں یہ بھی تو ایک کیڑے کا لعاب ہوتا ہے نا, تو جنت کے پھولوں کے اندر سے ریشم نکلے گا. اور حضرت جابر کی ایک روایت میں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا اور اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا. اور بعض روایت میں توبہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ توبہ وہ درخت ہے جس میں سے جنتیوں کے لباس تیار کیے جاتے ہیں. نسائی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا یعنی مرد ریشم کو پہنے گا آخرت میں نہ پہنے گا, اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا, اور اس دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی چیز کی پابندی ہے تو وہاں پہ وہ پابندی نہیں ہوگی. اور یہاں جو شراب کی بات ہے تو یاد رکھے کہ جنت کی شراب جو ہے وہ شراب طہورہ ہے, پاکیزہ شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد کوئی بھی سر نہیں دھنکے گا. ابو سعید الخدری کی ایک روایت ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں نہ پہنے گا اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے, اور دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے مگر وہ نہیں پہنے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی حسرت ہوگی. اب آپ کہیں گے جنت میں جانے کے بعد تو حسرت کوئی ہوتی نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے پھر مختلف درجے ہیں. آپ سوچیں کہ آج دنیا میں کوئی نیکی کرنا مشکل لگے تو فوراً اس وقت سوچا کریں کہ اچھا میں بازار میں جاؤں اور میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن تھوڑے سے کم ہیں, تھوڑے اور ہوتے تو میں اپنی پسند کا سوٹ لے لیتی, اپنی پسند کا زیور لے لیتی. تو وہ حسرت جو ہے نا جنت میں جا کے ہو سکتی ہے, ہم پہنچ بھی گئے ہیں سب ہے, کہا جائے گا اس کو بس یہی دے دو, وہ کہے گا نہیں مجھے وہ چاہیے, کہیں گے نہیں تمہارے پاس وہ نیکیاں نہیں ہیں, وہ صبر نہیں ہے, وہ تم نے مشکلات نہیں سہی. تو اس وقت پھر انسان کو اس چیز میں حسرت تو نہیں ہوگی, اس وقت اللہ تعالیٰ اس میں مطمئن کر دے گا. لیکن خوب سے خوب کر کی تلاش زندگی میں رہنی چاہیے. بلکہ ایک روایت مجھے اس وقت اس کی سند تو نہیں معلوم, بہت پہلے کی پڑھی یا سنی ہوئی ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے شروع سے مقرر کیا ہوا ہے جو جنتیوں کے لیے زیورات تیار کر رہا ہے. کیا ہوا اگر یہاں نہیں پہن سکتے, بہت مہنگا ہو گیا سونا, تو کیا ہوا, اللہ وہاں تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير, اور ان کی پوشاکیں وہاں ریشم کی ہوں گی. حریر ہر سافٹنس کو کہتے ہیں, یعنی لباس آپ دیکھ لیے, آج دنیا نے کتنی ترقی کر لی, کیا کچھ یہاں نہیں آ گیا، لیکن اس کے باوجود جو پیور ریشم کی اپنی ویلیو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جتنا انجوائے آپ پیور کپڑا پہن کے کرتے ہیں اتنا کبھی بھی سنتھیٹک کپڑے میں نہیں کہ پہنتے. آپ کو پسینہ نہیں آتا، آپ کو سمیل نہیں آتی پیور کپڑے میں، گرمی میں گرمی نہیں لگتی، سردی میں سردی نہیں لگتی. اتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے، جہاں ایک جوڑا آتا ہے وہاں ریشم کے تین جوڑے آپ رکھ لیں اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا. لیکن ملے گا کیسے؟ دنیا میں قیمت ہے نا. کس کو اچھا نہیں لگتا ریشم اور کس کو اچھا نہیں لگتا سونا چاندی، لیکن ہر ایک کے پاس قیمت نہیں ہوتی. بازاروں میں سے لوگ حسرتوں سے گزرتے ہیں، شو کیسز کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا دنیا میں آہیں بھرے ہو تو کیا چاہتے ہو کہ جنت کے قریب سے گزر جاؤ اور آہیں بھرتے ہوئے گزرو؟ نہیں. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ ان کنگنوں کو اور ان موتیوں کو پانے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے. آخری آیت ہے سبق کی، لیکن بہت ہی خوبصورت آیت. وخذوا الطیب من القول، اور ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ قول کی طرف. وخذوا الی صراط الحمید، اور دکھایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ جو تعریف کیا گیا. اللہ اکبر. لفظ خدو کو پہلے دیکھ لیجئے، مجھول ہے یہ، پیسیو وائس ہے. کس نے راہ دکھائی ہے یہ نہیں پتا، اس میں فائل کا نہیں پتا ہوتا. یعنی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس لازم اور متعدی کا فرق، کہ اس میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ راہ دکھا کون رہا. جیسے ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمیں بتانے والا کون ہے. اسی طرح یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ کون بتا رہا ہے، کون ہے بتانے والا. اور یقیناً اللہ کی ذات ہے، توفیق مل گئی، ہدایت مل گئی. طیب من القول سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات لا الہ الا اللہ. ہم پیچھے پڑھ چکے سورت ابراہیم کی آیات میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کیسے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرتا ہے؟ تو دنیا کا سب سے سچا قول، سب سے سچی بات لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، جس کو کلمے کی دعوت دے دی، پھر اس کے بعد ہر طیب بات قول طیب ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو فٹ کر لے. وہ خوبصورت بات جو اس کو اچھی لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف لے جائے گا. اسی طرح الہ طیب من القول کی دوسری تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی وہ ہے قرآن. اب اس جملے کو لے کے ذرا پڑھیے، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو دل کی سختی کی علامت ہے، ورنہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا کہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہیں قرآن کی طرف دعوت دی گئی، آگے ہو، چل پڑے ہو، شکر ہے، چٹکیاں کاٹو خود کو، خوش قسمتی پہ ناش کرو، مان کرو کہ اللہ نے مجھے اس کتاب کی طرف بلا لیا، پتہ چل گیا، سامنے سے پلٹ نہیں گئی. کئی وجوہات ہوتی ہیں نا نہ ملنے کی، راستہ ہی نہ ملے، ایڈریس نہیں ملا، فون نمبر نہیں ملا، پتہ ہی نہ چلا. جب لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں کلاسز میں تو اکثر لوگ بتاتے ہیں ہم تو کب سے ڈھونڈ رہے تھے. ایک خاتون ایک دن آئی ویکینڈ کلاس میں اور بڑی ہانپتی کانپتی، اور پوچھ کے تو پھر مطمئن ہوئی کہنے یہی جگہ. بعد میں پتا چلا یہاں سے کوئی 30-35 کلومیٹر دور سے آئی ہوئی تھی، اور کہہ رہی میں ایک سال سے آپ کا ذکر سن رہی تھی کہ آپ لوگوں کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے، مجھے پتا نہیں تھا آپ ادھر ہیں. کوئی کہتا ہے ہم یہاں سے تو کئی دفعہ گزرے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور آپ کون ہیں؟ وہ خود الہ طیب من القول. دعا کریں کہ یہاں کے طیب باتیں سننے کا موقع ملے. میرے لیے دعا کریں، ہمارے سارے استادوں کے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کو یہاں بلا کے طیب سے ہٹا کے خبیث کی طرف نہ لے جائیں. اس طرف تو بندہ لایا جاتا ہے. یہ ہدو کا لفظ ہے، ایسے لگتا ہے کسی کو کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے، کسی کو کسی کی دعاؤں نے دھکا دیا ہوا ہے، کسی کو اس کی ماں کی دعا لگی ہوئی ہے، کسی کو نانی کی لگی ہوئی ہے، کسی کو اپنی بھی لگی ہوئی ہے. کوئی ہو سکتا ہے بچپن سے پڑھ رہا تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار، اللہ نے اس کو قرآن کے لیے لا کے بٹھا دیا. کوئی ربی زدنی علم اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے کیمسٹری میں نمبر اچھے آ جائے، میری بایولوجی اچھی ہو جائے، اللہ نے کہا جاؤ تمہاری یہ دعا قبول ہوگی. ہدو الطیب من القول. قرآن کے لیے بندہ آتا نہیں ہے، بھیجا جاتا ہے. لکھ لے، انویٹیشن لیٹر کے بغیر کچھ جگہ پہ داخلہ نہیں ملتا نا. آپ دیکھیے عام جگہ ہیں، گیدرنگز ہیں، بازار ہے، آپ جیسے مرضی جائیں، لیکن کچھ کلبز ایسے ہوتے ہیں، کچھ مالز ایسے ہیں، کچھ ہوٹلز ایسے جہاں انویٹیشن کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. کچھ جگہ تو چیک کیا جاتا ہے نا آپ کا ٹیبل. امریکہ میں ایک کانفرنس بہت بڑی ہوتی ہے ہر سال، وہ صرف ڈاکٹرز کی کانفرنس ہے. اس میں یا تو ڈاکٹرز آتے ہیں یا ڈاکٹرز کے انوائٹیز آتے ہیں جن کو وہ انوائٹ کریں، اور بہت زیادہ ایکسپینسو وہاں ہر چیز ہے، عام بندہ آ بھی نہیں سکتا اور آیا بھی نہیں جاتا، آنے بھی نہیں دیتے. قرآن کیا ہے؟ ہدو الطیب من القول. مسلمان تو ہو گئے تھے، یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے کیا، لیکن اب تم اللہ کی طرف آ گئے، اس نے تمہیں پاکیزہ زندگی دی، کر لو اس کو قبول. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے مختلف قسم کے مشورے ملتے ہیں نا، یہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنے موتنی باتیں. اسی طرح دنیا میں جو انسان طیب من القول کی طرف آتا ہے نا، تو اس کے لیے خدو الی صراط الحمید آسان ہوتا ہے. یہ صراط الحمید کیا ہے؟ صراط تو راستے کو کہتے ہیں، صراط مستقیم بھی آپ پڑھتے ہیں، حمید کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، تعریف کیا گیا. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جنت ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پکاریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سورۃ الاعراف میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی. وما کن لنہتدی، ہم تو ایسے نہیں تھے کہ خود اس کے راستے ڈھونڈتے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو جنت کے راستے ڈھونڈ کے خود ہی وہاں پہنچ جائے. یہ اللہ لے کے آتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو بندے کو طیب کی طرف لے آئے. ذرا اپنی قرآن سے پچھلی زندگی پہ غور تو کریں، ان 17 پاروں سے پیچھے کی زندگی کیا تھی؟ اندھیرے نہیں تھے، جو فحش باتیں، وہ گندی چیزیں، وہ گندی باتیں. آپ دیکھیے کہ یہاں ہدایت کا اور طیب کا بہت خوبصورت ربط بھی ہے. ہدایت کے عمل کا آغاز جو ہے نا، یہ پاکیزہ بات سے ہوتا ہے. آپ ایک پاکیزہ بات بولتے ہیں نا، تو وہ پاکیزہ بات آپ کو پاکیزہ عمل کی طرف مائل کرتی ہے. جو بھی معاشرے بگڑے ہوتے ہیں نا، جیسے آج کی پرورٹیڈ دنیا ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. یہاں آپ دیکھیں گے خبیث باتوں کی کثرت ہے. پچھلے دور میں جائیے، کوئی بھی بات کیسے پھیلتی تھی باتوں سے. یعنی مثال ہے، ہم جو ساتھی یہاں بیٹھے ہم باتیں کرتے رہے، اس ایک ہال کے اندر باتیں رہیں گی نا. آج سے کئی 100 سال پہلے کے لوگ باتیں کرتے تھے، کچھ اچھی باتیں کرتے تھے، کچھ بری. پھر کیا ہوا؟ قلم ایجاد ہوا، پھر لکھا جانے لگا. بری باتیں بھی لکھی تو عام ہوئی، فحش لٹریچر عام ہوا، اسی طرح اچھی باتیں ہوئی. ہوتے ہوتے آپ دیکھیے کہ میڈیا کا دور آ گیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، پرنٹ میڈیا، ہر طرف سے باتیں ہی باتیں پھیل رہی ہیں. آج جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں، طیب من القول زیادہ پھیلا ہوا ہے یا خبیث من القول پھیلا ہوا ہے؟ گندی باتیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. آج دیکھیں، اس کی سب سے لیٹسٹ چیز جو ہے وہ سیل فونز ہیں اور اس کے ٹیکسٹ میسج ہیں. ایک کلک کرتے ہیں کہاں چل پڑتے ہیں. پہلے لوگ خط لکھتے تھے، پھر پوسٹ کرتے تھے، پھر انتظار کرتے تھے. اب 4 جملے لکھیں، ایک کلک کریں، پوری لسٹ کو مشکل میں ڈال دیں، ہزاروں لوگ ایک منٹ میں پریشان ہوتے ہیں. آج کے دور میں جتنا باتوں کو پھیلانا آسان ہے، پہلے نہیں تھا. اسی لیے بعض لوگ پھر دشمن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹی وی بند کرو، ختم کرو، جس گھر میں ریڈیو ہے وہاں نماز نہیں ہوتی، اور نیٹ کے دشمن ہو جاؤ. کچھ نہیں کریں گے. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ سائنس کی ترقی کو روک نہیں سکتے، آپ میڈیا پہ بین نہیں لگا سکتے. ہاں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. آج سے 10-20 سال پہلے دیکھیے، چینل صرف برے ہی تھے، کبھی فلمیں تھیں، ڈرامے تھے، گانے تھے، چل پڑتا تھا اسلام کے نام پہ پروگرام. اس وقت لگاتے تھے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور رات کو تب لگاتے تھے جب کوئی نہ جاگ رہا ہو. آج دیکھیے ماشاءاللہ بڑے بڑے چینلز موجود ہیں، آپ کو کہیں 20 چینل ملے گا، کہیں میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے کتنا کچھ ہو رہا ہے. ہم سب کے لیے اس سبق کے آخر میں جو کمٹمنٹ خود سے کرنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پاکیزہ باتوں کو پروموٹ کرنا ہے. پاکیزہ ماحول بہت ضروری ہوتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے. عمل صالح اور پاکیزہ بات ساتھ ساتھ چلتی ہے. اسلام ان چیزوں کو ختم نہیں کرے. آپ کے بچوں کو نیٹ نہیں لے کے دیں، ان کو کمپیوٹرز نہیں لے کے دیں، نہیں، آپ ان کی برین سیٹنگ کریں، وہ اس میں سے دیکھیں ہی اچھی چیزیں. جتنا انسان اچھی باتوں میں رہتا ہے، اتنی اس کو اچھی کمپنی ملتی ہے. مثلا آپ یہاں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم یہاں آ کے سنتے ہیں زیادہ اچھا لگتا ہے، وجہ کیا؟ یہی آپ نیٹ سے بھی سن سکتے تھے گھر میں. وہاں پاکیزہ باتیں تو انشاءاللہ آپ کے کانوں میں پہنچتی ہیں، لیکن پاکیزہ صحبت نہیں ملتی، انکریجمنٹ. ایک اینٹ خالی پڑی ہو، غیر محفوظ ہوتی ہے، اس کے ساتھ 4-6 لگ جاتی ہیں، وہ جڑ جاتی ہے. تو ماحول بہت ضروری ہے. جتنا آپ اچھے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، اچھی باتیں کریں گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. چند لوگوں کے واقعات میں پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو گئی کہ کس طریقے سے لوگوں کی باتیں بھی خوبصورت تھی اور ان کے عمل بھی خوبصورت تھے. مثلا سعید بن مسیب، نام سنا ہوگا، تابعین میں سے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی کوئی اذان مسجد میں جائے بغیر نہیں سنی، یعنی نماز سے پہلے اذان کے وقت میں مسجد میں پہنچ جاتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، 40 حج کیے انہوں نے اپنی زندگی میں، کسی امیر کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی کے آگے دبکے نہ رہنا پڑے۔ کیسے ہوا یہ؟ خدوعی الطیب، پاکیزہ بات جس کو سننے کا موقع مل گیا انشاءاللہ اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی، آپ کے عمل اچھے ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا آپ کی نماز اچھی نہ ہو پہلے سے، آپ کی تہجد کی عادت نہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کے فخش، آپ کی لغ باتیں، آپ کی گندی باتیں ضرور چھٹیں گی، غیبت سے آپ کو نفرت ہو کے رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جن کانوں میں دن رات اتنا اللہ کا کلام پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی باتیں سنیں؟ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ برے لوگ بری باتیں کرتے ہیں تو بری پھیلاتے ہیں، لیکن کبھی اچھے کام کرنے والے بھی بری باتیں کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، عمل بڑے اچھے ہیں، پھر بھی بری بات کر دی، بیٹھے دوستوں میں بے تکلفی کے نام پہ فحش بات کر دی، گندہ لطیفہ چھیڑ دیا، کوئی ٹیکس دکھا دیا، کوئی تصویر آ گئی وہ دوسروں کو دکھائی۔ اوائڈ کیجئے، اگنور کریں ان چیزوں کو، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کتنی بھلائی آئے گی۔ پھر اسی طرح عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسما کے یہ بیٹے تھے، ان کے بارے میں تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی موت بھی روزے کی حالت میں ہوئی۔ ہر روز چوتھائی قرآن پڑھتے تھے، ہم تو چوتھائی پارا نہیں پڑھ سکتے، کب آخری دفعہ ہم نے 1/4 پارا پڑھا سوائے ٹیسٹ کے؟ آپ دیکھیے کہ توفیق کتنی ملتی ہے اچھی باتیں کرنے سننے والوں کو کہ وہ چلتے ہیں، اور تہجد میں پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی یہ روٹین اس وقت ختم ہوئی جب آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی، لنگڑے ہو گئے تھے آخری عمر میں، تب تہجد میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے تھے، ورنہ ساری زندگی 1/4 قرآن پڑھتے رہے، 4 دن میں قرآن پاک پورا کرتے تھے۔ اسی طرح مرہ الحمدانی کے بارے میں آتا ہے، اتنے سجدے انہوں نے اپنی زندگی میں کیے کہ مٹی ان کی پیشانی کی کھال کو کھا گئی، یہاں کی کھال اتر کے گر چکی تھی۔ کہتے 500 رکعت تک پڑھتے تھے، آپ اسلاف میں جا کے دیکھیں آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی ان کی ایسی، کہ اتنی عبادت کرتے تھے آپ کہیں گے کہ ان کو اور کوئی کام نہیں تھا، نہیں، بچے بھی تھے، شادیاں بھی تھی، گھر بھی تھے، لیکن وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور ایک آخری بات پہ بات ختم کر دوں، آپ جس چیز کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے اس میں برکت آئے گی، پاکیزہ باتیں سنیں گے کریں گے، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کی زبان میں برکت آئے گی۔ آپ 4 گھنٹے بھی بولیں گے، نان سٹاپ بولیں گے، آپ پاکیزہ باتیں سننی شروع کر دیں، آپ 4 گھنٹے سنیں گے انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے۔ اور آپ سننا چھوڑیں، آپ 45 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ظاہر کتنے اس لیول پہ آ گئے۔ میں ہر دفعہ بات کرتی ہوں کہ ویکینڈ کی کلاس ینگ بچیوں کی ہے، 13 سال کی بھی ماں بچی ہے، مجھے اس دفعہ پتا چلا، اور یقین کریں کہ 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے اور ہلتی نہیں بچیاں، کیوں؟ پاکیزہ باتیں سنیں گے اور سننے کی توفیق ملے گی۔ اب جو چیز اللہ کے راستے میں لگائیں گے برکت آئے گی، آپ کا وقت میں برکت آئے گی۔ اگر آج ہمیں وقت نہیں مل رہا نا، پاکیزگی کی کمی ہے، برکت کی کمی ہے، اللہ تھوڑی باتوں میں کرے، آپ چھوڑے خبیص محفلیں، آپ چھوڑے خبیص باتیں، چھوڑے خبیص قسم کے مشغلیں، دیکھیں آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت ہی بہت ہے۔ ماشاءاللہ ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈینٹ ہے آن لائن پہ، میں نے ان کو دیکھا، تقریباً 1.25 گھنٹہ دور سے آتی تھی وہ، اور ڈرائیو کر کے آتی تھی۔ دیکھیں کسی بس میں بیٹھ کے آنا اور خود ڈرائیو کر کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے، بس میں آتے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، خود ڈرائیو کر کے آنے میں بندہ سٹریس آؤٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کلاس میں آتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا میں دور سے آ رہی ہوں، کہ راستے میں اسٹک نہ ہو جاؤں اور آ کے میں تھوڑا فریش اپ ہو جاؤں، واش روم یوز کروں، پھر پوری کلاس لے کے بیٹھتی تھی، پھر واپس جاتی تھی۔ اس وقت وہ ہماری کلاسز میں ایک نئے کورس کی بیسٹ کوآرڈینیٹر ہے، سارے بہت اچھے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے وہ کلاس کو مینج کر رہی ہیں۔ میں نے کل ان کو لکھا ای میل، میرا دل خوش ہو گیا نا، اس طریقے سے وہ لے رہی ہیں اس کلاس کا کام کو کہ جو ہم نہیں بھی کہتے کہ آپ لوگ کریں، وہ بھی وہ کر رہی ہیں۔ پھر اس کے جواب میں انہوں نے بہت ہی پیارا لکھا، یعنی میں صرف یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ اثرات پہلے دکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے ان کو بھی رکھنا تھا اس کورس میں، تو پورے سٹاف کے ساتھ کئی دن نیگوسیشن ہوئی کہ ان کو رکھیں کہ کسی اور کو رکھیں، کئی اور اچھی چوائسز تھیں، ان سے کئی لوگ اور چیزوں میں بہتر تھے، میں مانتی ہوں، میں نے ان کو بھی کہا، لیکن میں نے ان کو جس چیز پہ چوز کیا، میں نے کہا میں آپ کو دیکھ چکی ہوں، آپ میں کمٹمنٹ ہے اور آپ محنتی ہیں، ریلائبل ہے، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، اور جو بندہ اپنی غلطی مان لیتا وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں روز 2 نفل پڑھوں، کہ اللہ نے کتنا بہترین فیصلہ کرایا، کیونکہ جیسے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں نا کورس ویسے ہی چلتے ہیں، جیسے گروپ لیڈرز ہوتے ہیں بعض دفعہ گروپس بھی ویسے ہی چلتے ہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اثرات اپنے اندر ہم سب پہچانے، کل کس درجے پہ آنا ہے، کیا کرنا خود ہوئی طیب الا صراط الحمید کے نہیں؟ کھانا پوری ہے، وقت گزار رہا ہے، میں پڑھاؤں جاؤں جلدی سے، جہاں آئے تھے بڑے اداس ہیں لوگ چلے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہم سب کا راستہ آگے کا ہے. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہ کرے اور اپنی رضا دے دے. ہماری یہ ساری باتیں اللہ ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. کوئی خود پہ رحم نہ کھائے، کوئی خود پہ ترس نہ کھائے. مسکین بن کے جئیں گے، ساری دنیا آپ کو مسکین بنائے گی. بھکاری بنیں گے، سارے آپ کو بھیک دیں گے. اور آپ عزت سے جی کے دیکھیں، آپ شعور کے ساتھ جی کے دیکھیں، اپنا حق لے کے دیکھیں. اگر اللہ آپ کو خدو الطیب من القول پہ نہ کرے، آج آپ کے کان سن رہے ہیں، کل آپ کی زبانیں بولیں گی انشاءاللہ. آپ کے دل پہ پڑ رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ اندر جا رہا ہے. آپ کو دیکھیے گا کتنی بےچینیاں لاحق ہوں گی جب یہ کورس پورا ہونے والا ہوگا. بعض لوگ 28ویں 29ویں پارے میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آگے کیا کریں گے؟ ہائے یہ کورس ختم ہوگا، آگے کیا کریں گے؟ اب تو اتنی اچھی روٹین بنی تھی، آگے کیا کریں گے؟ بعض دفعہ واقعی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے. ایک دفعہ چلنے کی نیت کر لیں، لوگ بستر پہ مرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نبی کے اس منبر سے ہمارے جنازے اٹھیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے ارادہ یہ کیا کہ اللہ ہمیں اب آگے جانا ہے، ہمیں پیچھے نہیں جانا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تلاوت سنتے ہیں اور یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد للہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور کتنی خوبصورت باتیں ہم نے سیکھی. ایک ایک کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگ سب لکھیں. اور جو سب سے زیادہ چیز مجھے لگ رہی تھی وہ یہ کہ آخرت میں کتنا کچھ ہم سب کے لیے تیار ہو گیا. اب یہ ہمارے اعمال کے مطابق ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ہمارے حصے میں آتی ہے. دین کو سمجھ نہیں آیا مجھے یہ کہ کیا میٹھا ہے. جی بالکل. اور آخرت ایک بہت بڑا دن ہے, یعنی کہ اس کو کتنا ہم مزاق میں مختلف چیزوں کے لیے لے لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جو ابھی ایک لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کتنی ایک بہت بڑی خبر ہے ہم سب کے لیے کہ کیا کچھ اس دن ہوگا, اس کی تیاری کرنی پڑے گی. ایسے ہی وہاں آسانی نہیں مل سکتی. اور خواب غفلت سے بیداری نہ صرف فریض بالکل. اور انسان کی تخلیق اور اس کا خاتمہ, ہماری پیدائش سے پہلے ہماری قسمت لکھی جاتی ہے, مرنے سے پہلے ہماری آخرت خود بنا سکتے ہیں. بالکل بالکل. درجے کی بلندی چاہیے تو محنتیں بھی ویسی ہونی چاہیے ہیں. اور یہ بات جب ہم سوچتے ہیں تو ہم اپنے سارے اعمالوں کو چیک کریں, اپنی کوششوں کو چیک کریں کہ کیا میں اس درجے کی محنت کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی, اتنی میری اس عمل میں میرا اتنا اخلاص ہے کہ نہیں. ہیلپ اس پریپئر فار دس ڈے. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور عمل کرنے والا بنا دے. سبق میں کتنا کچھ تھا, جہنم قیامت کی جھلکیاں, جہنم کی باتیں, جنت کے کچھ مناظر اور اپنی کچھ جیسے انسان کی کیریکٹر کی ٹریٹ ہوتے ہیں نا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں اسلام کے اوپر کیسے عمل کرنے کی ضرورت ہے ود آؤٹ کوشچننگ. پیچھے بھی کتنی دفعہ ہم نے یہ بات پڑھ لی, ہمیں شک کے ساتھ یا ڈرتے ڈرتے لینے والا طریقہ نہیں رکھنا, بلکہ فوراً اور پورے یقین سے کہ یہ فائدہ ہے باقی سب نقصان ہے. اپنے آپ پہ رحم نہ کھائیں, بلا وجہ رحم نہیں کھانا چاہیے. وی شوڈ فوکس آن آور عمل بٹ ٹو لک ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. عذاب کا نقشہ بالکل غلط کام پر مطمئن ہو تو چیک کرنا ہے. گیٹنگ ٹرکڈ بائی شیطان بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور ہم دیکھیں ابھی آخری پوائنٹ ہم نے جو دیکھا یہ کتنا اہم ہے کہ ہمیں اپنی ہدایت کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. یہ بتائیں کیا بات سیکھی ہم نے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت چاہیے مستقل اور اسلام پر اچھے سچے اسلام پر عملاً جو اسلام ہے اس پر موت چاہیے تو کانسٹنٹ محنت بالکل, یعنی کہ استقامت ملے نا بالکل. جو عمل کر رہے ہیں اس سے ہم قائم رہیں. اور وہ کنسسٹینسی کیسے ملتی ہے, کیا بات پتہ چلی ہمیں, کیسے رہ سکتے ہیں ہم اتنے استقامت جم کیسے سکتے ہیں ہم اچھے ماحول میں رہنا ہے. بالکل. جو کچھ بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے, جو ہم سنتے ہیں, جو ہم بات کرتے ہیں, وہ سب چیزیں ہمارے اوپر بہت افیکٹ کرتی ہیں. اچھے سراؤنڈنگ سے نا, قرآن کے ساتھ بالکل. بعض وقت ہمارے ارد گرد ماحول اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے پھر ہمیں خود اپنے آپ کے اندر چینجنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی نا. خود اپنے لیے قرآن مجھے سننا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈیووٹ کرنا پڑے گا, بیکاز ارد گرد تو بہت پھر ڈسٹریکشنز ہیں. قرآن سے جڑنے میں آفیت ہے بالکل. پاکیزہ باتیں اپنانی ہیں, ہر اچھی بات کی طرف جانا ہے, کبھی غلط چیزوں سے دور بھاگنا ہے. ناٹ ٹو سلپ بائی شیطان اسٹرک بالکل. پاکیزہ سنیں, مستقل مزاجی کے لیے ہر آرام کو چھوڑنا ہے, پاکیزہ باتیں, پاکیزہ کمپنی میں رہنا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ہم یہ کمپلین کرتے ہیں, آف کورس سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوسری بھی بات ہوتی ہوگی, لیکن عام طور پہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے کوئی بھی دین کی بات مشکل لگے یا مجھے کچھ چیز یاد نہیں ہو رہی جو میرے اسٹڈیز میں ہے مجھے کرنی چاہیے اور مجھے مشکل لگ رہا ہے سب کچھ, اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کی ایک دنیا کی لغویات کو بھی ساتھ میں رکھ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیلنس ہو جائے سارا افیکٹ. اور پھر یہی چیز ہوگی کہ ہم کہیں گے نہیں میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں پھر بھی میرے اوپر وہ والا سکون یا وہ اطمینان کیوں نہیں ہے. بیکاز ہم نے دوسری چیز کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے, اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے نا. اور دین کے علم سیکھتے رہنے کی کوشش, دل سے شکر نکل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ میرا شکر ادا کریں, لیکن نافرمانی نہ کریں. یعنی عملاً اللہ کا شکر کیسے ہوتا ہے جب ان کی مستقل اور مکمل اطاعت کریں. تو ہمیں وہ کرنا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جواب پازیٹیولی دیں انشاءاللہ. قرآن اثر لائے گا جب خود طلب ہوگی اور جب ہم اس نیگیٹو ایسپیکٹ کو اپنی زندگی سے دور کریں گے. پازیٹیو نیگیٹو از ایکولس ٹو پھر زیرو ہو جائے گا. اپنے عمل اور عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. جزاکم اللہ خیرن کثیر. اس پورے لیسن پہ غور و فکر کریے گا. ریسائٹیشن جو بھی آپ کو تجوید میں بتایا گیا وہ سب کر کے آنے آپ نے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. گرامر کے حوالے سے بھی اپنے اس لیسن کے اندر دیکھیے گا انشاءاللہ. پھر کل آپ سب لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں یہ پروف کرنے کی توفیق دے. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.